وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغانستان کے امور خارجہ کے اس بیان سے شروع کریں گے جس میں انہوں نے پشاور میں ایک بلڈنگ پر افغان جھنڈے کے ہٹائے جانے پر اعتراض کیا ہے. آگے چل کر ہم بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ متوقع ملاقات, بھارتی لائن آف کنٹرول پر کشمیریوں کا دھرنا اور آخر میں ترکی کی شامی کردوں پر چڑھائی پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی اس پورے گھنٹے میں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. تو آئیے یہ پہلے موضوع پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے بھیجی ہے.
پشاور کے انتہائی مصروف ترین تجارتی اور کاروباری علاقے میں واقع مارکیٹ پر جاری تنازع کی شدت میں جمعے کے روز اس وقت تیزی دیکھنے میں آئی جب افغان سفارتکاروں نے پشاور ہی کے کونسل خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا. پشاور میں تعینات کونسل جنرل محمد آشم خان نیازی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
مذکورہ مارکیٹ سے افغان جھنڈا اتارنے کے بارے میں افغان سفیر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اگر یہ عمل دہرایا گیا تو احتجاجاً افغان کونسلیٹ پشاور میں بند کر دیں گے.
جناب پشاور کے بالمقابل 21 کنال سے زیادہ اراضی پر تعمیر شدہ اس تجارتی مارکیٹ پر تنازع اس وقت سامنے آیا جب 1989 میں اسے ایک مقامی شخص کو الاٹ کیا گیا. اس قسم کی جائیدادوں کو الاٹ کرنے سے قبل قانونی مالکان دعوے داروں اور قابضین کو باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے گئے تھے, مگر افغان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی حکومت یا سفارت خانے کو کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا تھا. اسی الاٹمنٹ کے تحت بعد میں عدلیہ نے بھی افغان حکومت کے موقف کو مسترد کر کے مقامی شخص کے حق میں فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کے مطابق اب سول انتظامیہ پولیس فورس کی مدد سے تجارتی مارکیٹ کا قبضہ واگزار کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. افغان کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام جائیداد نہیں بلکہ افغان حکومت کی ملکیت ہے, لہذا اس کا فیصلہ عدالت کے ذریعے نہیں بلکہ سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان ہونا چاہیے. دونوں ہمسایہ ممالک کی تاریخ میں پہلی بار پشاور کے کونسل خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے بھی افغان سفارتی مشن کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے یہ تو زمین کا تنازع تھا, پھر یہ کورٹ میں کیس چلا گیا اور دونوں فریق تھے, اس میں کچھ افغانستان سے ریلیٹڈ لوگ تھے, کچھ وہاں کے لوکل تھے, تو میرے خیال سے جو کیس چلتا رہا عدالت نے جو فیصلہ دیا, ظاہر ہے وہ فیصلہ گورنمنٹ تو باؤنڈ ہوتی ہے جو عدالتی فیصلہ ہوتا ہے, تو اس میں ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم نے کوئی سپورٹ کیا ہے یا اس کی مخالفت کی ہے, ظاہر ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو ماننا پڑتا.
خیبر پختونخوا کے صنعت و حرفت کے ادارے کے سابق صدر زید اللہ شنواری نے افغان کونسل خانے کی بندش کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا,
میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بہت زیادہ افغانی یہاں پہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہمارے علاقے سے افغانستان آنا جانا لگا رہتا ہے, کاروبار کے حوالے سے بھی اور ادر وائز بھی غلط کام ہوا ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس.
اس تجارتی مارکیٹ کے علاوہ پشاور ہی میں افغان حکومت کی ملکیت میں تاریخی کے سخوانی بازار کا افغان بلڈنگ, مالوڈ پر سفارت خانہ, شعبہ بازار میں درجنوں دکانیں اور مارکیٹوں کے علاوہ دیگر قیمتی جائیدادیں بھی موجود ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہم شروع کرتے ہیں مختار باچا سے, یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں. باچا صاحب, دلچسپ معاملہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نیا نہیں بلکہ کافی پرانا ہے. یہ بتائیے کہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے اپنی عمارتوں کے اوپر افغان جھنڈا لگا سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی کونسل خانہ ہو, کوئی اس طرح کا سرکاری عمارت ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن عام شہری یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
یہ کوئی عام افغانوں کی بلڈنگ نہیں ہے, ایک میرا ٹھیک سا نام لیا عبدالحمید زابری نام کا بندہ تھا جس نے افغان گورنمنٹ کے بہاف پر افغان گورنمنٹ کے لیے پاکستان بننے سے کچھ پہلے کچھ بعد میں کوئی جائیدادیں خریدی تھی جس میں افغان جو مارکیٹ ہے یہ جو جس پر تنازع ہے اور کس خانے میں افغان بلڈنگ ہے اور اسی طرح سے جو شاہد نے بتایا دوسرے ایسے جگہ دے ہیں. یہ چلتا آ رہا تھا. اس دوران میں کوئی جو ہندوستان سے آئے ہوئے امیگرنٹس ہیں وہ وہاں سے اپنے کاغذات لے کر یہاں پر ویکیو پراپرٹی پر دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ان میں سے کسی ایک بندے نے اس بلڈنگ کو ویکیو پراپرٹی کے نام پر عدالت میں جا کر بات کی تھی, جس میں افغان گورنمنٹ جو اونر ہے اس کو نہ نوٹس نہ کچھ اس طرح سے نہیں دیا گیا اور عدالت نے اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیا. اب یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس عدالت کے فیصلے میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی تو اس نے دوبارہ کورٹ کنٹمپرا کورٹ کے نام پر یہ بات آگے بڑھائی تھی اور یہ معاملہ اٹھ گیا ہے. یہ ملکیت افغان گورنمنٹ کی ہے اور رہی ہے بہت عرصے سے. اس پہ جھنڈا لگانا نہ لگانا افغان گورنمنٹ کا اس پر میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف سفارت خانے پر جھنڈا لگا سکتے ہیں یا اپنی پراپرٹی پر بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ ملکیت افغان گورنمنٹ کی تھی, یہ افغان گورنمنٹ کی ہے. کچھ جو لینڈ گریبرز ہیں انہوں نے اس طرح سے یہ صورتحال پیدا کی ہے اور عدالت کا وہ لے کر مسئلہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے پاس اپنے اس کے ثبوتیں بھی ہوں گی, اس کے اپنے کاغذات بھی ہوں گے اور ممکن ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے بیرڈ میں اس پورے عرصے میں وہ جو اونرشپ کے کاغذات وغیرہ ان کے اس میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ افغان گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. یہ افغان گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور کچھ لینڈ گریبر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
اچھا
تو پہلی بار میرے خیال میں افغان کونسلیٹ نے اور افغان سفارت خانے نے اس پر سٹینڈ لیا ہے جو حق بجانب ہے اور جو صحیح ہے, اور اس کا فیصلہ اب کوئی کینڈیڈیٹ کوئی اس طرح سے پراپرٹی اونر کوئی فرض نہیں ہے کہ جو فرد کے معاملے کے مناسبت سے عدالت میں جا کر اس کا وہ کرے, بلکہ گورنمنٹ آف افغانستان ہے. تو اس لیے پاکستان گورنمنٹ اور افغانستان گورنمنٹ کے درمیان یہ تنازع ہے اور مسئلہ ہے.
اچھا
وہ ان کو لینڈ گریبرز کے حوالے کرتے ہیں یا جو افغان گورنمنٹ اس کی ملکیت رکھتا ہے اسی کے حوالے کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے اور اس کو گورنمنٹ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ اس طرح سے عام سادہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے.
اچھا جی جی بادشاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم ایک اور نقطہ نظر بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی فخر کاکا خیل لائن پر ہیں. فخر کاکا خیل آپ بتائیے, ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ اور افغانستان نے اپنا جو پشاور میں کونسل خانہ ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو زمین ہے پشاور میں اس پر غیر قانونی طور پہ پاکستانیوں نے قبضہ کیا ہے, ایک پاکستانی شہری نے قبضہ کیا ہے اور کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جھنڈا وہاں لہرائے تو پولیس نے اس شخص کا ساتھ دیتے ہوئے وہ جھنڈا ہٹا دیا. اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں اوورآل اگر اس ایشو کو دیکھا جائے, کیونکہ کافی عرصے سے میں اسی پر رپورٹنگ کر رہا ہوں, ایکچولی اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں دونوں اطراف کے پرسپشن شامل ہیں. آج کل کی جو صورتحال ہے افغانستان کے اندر اور ماضی میں پاکستان کو جن الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغان جو یہاں پناہ گزین تھے مہاجرین تھے ان کو جس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں وطن واپس بھیجا گیا, تو کہانی صرف اس عمارت کی نہیں ہے، آپ کو پورا پس منظر دیکھنا پڑے گا. دو قسم کی عمارات ہیں پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا میں. ایک تو وہ تھی کہ جب یہ حصہ ہسٹوریکلی جغرافیکلی افغانستان کا حصہ تھا، خیبر پختونخوا اٹک تک، تو یہاں پر کئی ایسی عمارات ہیں. میں مثال دوں گا مشن ہائی اسکول پشاور کی، جو اس سے پہلے ان کا سرمائی گورنر ہاؤس تھا افغانستان کا، لیکن جب گورے آئے انہوں نے اس علاقوں پر قبضہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان عمارات کے اندر مشنری ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں ترکہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے جگہ جگہ پر، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں بھی. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں ایسی جو نواب تھے ان کی ملکیتی دولت کا قضیہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس کے پیچھے پھر ہندوستان پڑا رہا. تو لیکن جو یہ مارکیٹ ہے، یہ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ معمول کے مطابق ساری باتیں ہوتی تھی. جو یہاں کے کرائے تھے وہ افغان کونسلیٹ وصول کرتا تھا، اور ان کا دعویٰ بھی تھا، حالانکہ اس دوران طالبان کی بھی حکومت آئی لیکن معاملات چلتے رہے. اور اب جو حالیہ 9/11 کے بعد جو حکومتی نظام چل پڑا ہے، اس وقت بھی اتنے ایشوز نہیں تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذباتیت پمپ ہے، چاہے وہ جھنڈے کے حوالے سے، کیونکہ اس سے قبل بھی حیدرآباد کے قریب کچھ جوانوں نے افغانستان کا جھنڈا لہرایا اور ان کو پولیس والے اٹھا کر لے گئے، جس کے بعد یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں اگر کوئی پاکستانی جھنڈا اٹھاتا ہے تو کیا اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر اس حوالے سے تو یہ حساس ہے کہ ملکیت کا تنازعہ ہے، ان کی ملکیت کس کے پاس ہے، مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی، اور کیا اب کوئی مناسب رقم دے کر اس عمارت کو اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا پھر فورن آفس اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ لائن لے لے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں اسلام آباد کی طرف سے اس ٹائپ کی وہ جو اسٹریٹجی ہے یا جو پالیسی ہے، پالیسی کا غیر واضح ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے. اور باقی میں نے ذکر کیا، ایک پس منظر ہے پاکستان افغانستان کے حالیہ تعلقات کا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال میں دونوں جانب سے مس ہینڈل کیا گیا ہے.
باچے صاحب، یہی بات پشاور میں جو افغان کونسل جنرل محمد ہاشم خان نیازی نے یہی بات کی کہ یہ دو افراد کے درمیان تنازع نہیں ہے بلکہ دو ملکوں کے بیچ میں ہے. آپ کے کیا خیال ہے، سفارتی طور پہ اس کو کس طرح سے سلجھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ گورنمنٹس کے درمیان سلجھایا جا سکتا ہے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. اگر اس کی اونرشپ افغان گورنمنٹ کی ہے تو اس اونر کو پارٹی بنانا پڑے گا اس کیس میں، اور عدالت میں جو پہلے وہ جو ہندوستان سے آیا ہوئے اس نے کچھ کلیمز کیے، تو کلیمز کوئی ویٹیو پراپرٹی ہندوؤں کی نہیں ہے، یہ افغان گورنمنٹ کی ہے، اور افغان گورنمنٹ نے اس کا کرایہ ابھی تک وصول کرتے رہے، بہت عرصے تک وصول کرتے رہے، کسی نے کم دیا، زیادہ دیا، نہیں دیا. تو اس کی جو اونرشپ ہے وہ افغان گورنمنٹ ہے، نہ کہ کوئی فرد، نہ کوئی افغانی. تو افغان گورنمنٹ کو فریق بنانا پڑے گا اس کیس کے اندر، اور افغان گورنمنٹ کو جب کیس میں فریق بنانا ہوگا تو اس میں افغان گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ دونوں آپس میں اس کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا، اور اس کو اس حیثیت اور اس طریقے سے نمٹانا پڑے گا. جب افغان گورنمنٹ کا اس کا حقیقی ملکیت تسلیم کیا جائے گا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں کوئی کیس ہو، انٹرنیشنل کیس ہو یا اندر ملک کے اندر، تو اس کے بعد کوئی دوسرے مسئلے جو ہے نا اس کے بعد ہی چلیں گے.
باجی صاحب، یہ بتائیے، یہ بتائیے، آپ کی بات تو ہم نے سن لی،
سب شہری اس کو معلوم ہے،
یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغان حکومت کی ہے، لیکن اگر کوئی نجی حیثیت سے اپنا جھنڈا لگاتا ہے تو کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے؟
نجی حیثیت سے مطلب کوئی افغان بندہ اگر اپنے گھر پر افغان جھنڈا لگاتا ہے تو وہ، پتہ نہیں، مجھے صحیح نہیں معلوم کہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. تو اس نے جھنڈا لگایا یا نہیں لگایا، میں اس کا مجھے پوری طرح سے علم نہیں ہے اس کا، کہ صرف یہ کونسلخانے پر لگ سکتا ہے یا اپنی پراپرٹی لگ بھی سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. مسئلہ اس کی پراپرٹی کی اونرشپ کا ہے، جھنڈے کا مسئلہ بنیادی طور پر نہیں ہے، اونرشپ کا ہے. اونرشپ پاکستانی گورنمنٹ افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟
اچھا یہ بتائیے فخر ککاخیل، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان پاکستان کے بیچ میں تنازعات ہیں اور یقیناً ابھرتے رہتے ہیں، کیا اس کا آپ ایک اس کو ایک تسلسل دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بالکل، جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ اس سے قبل ہم نے جب یہ ورلڈ کپ کا وقت چل رہا تھا، دور چل رہا تھا، اس معاملے میں بھی پاکستان اور افغانیوں کے بیچ میں اکا دکا مقامات پر تلخیاں پیدا ہوئیں، اور اب بھی جہاں تک باجا صاحب کی تعلق ہے انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایشو جھنڈے کا نہیں ہے، ایشو ہے رویوں کا، ایشو ہے ایٹیچیوڈ کا، اور ایشو ہے کہ کس طریقے سے اسلام آباد اور کابل مل کر ایک پیج پر اپنے تنازعات سلجھا سکتے ہیں. بدقسمتی سے نہ کابل اتنی توجہ دے رہا ہے، الٹا کابل معاملات کو، میں نے ماضی میں بھی دیکھا، اگر ترخم گیٹ کے اوپر مسئلہ تھا، فائرنگ کی ابتدا کی اور پھر بعد میں معاملات ان سے نہیں سنبھل پائے اور اب وہ گیٹ بھی بن گیا ہے. اس سے قبل ڈیورنگ 9 کا تنازع انہوں نے اٹھایا، پھر امریکی افواج آئی، انہوں نے جب یہ ایشو اٹھایا تو پاکستان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بارڈر سیکورٹی کے لیے اپنے انتظامات کر لیں، اور انہوں نے کر دی ہیں، فینسنگ کا عمل بھی جاری ہے. اسی طریقے سے دیکھیں پڑوسیوں کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ پڑوسیوں کے پہیے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں، کشمیر کا مسئلہ تو ہے نہیں، ایک بلڈنگ کا مسئلہ ہے. اگر صرف کونسل جنرل لیول پر جس طریقے سے ہماری بارڈر کے اوپر کلیشز ہوتی ہیں، اس کے بعد فلیگ میٹنگ میں سارے معاملات سلجھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی انڈین بارڈر نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہمارے سال سال سے بڑی جنگیں ہوئی ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے وہ تنازعات رہے ہوں. یہ تو ایک پورس بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا، اور یہ بدل بھی نہیں سکتا، نہ افغانستان کہیں جا سکتا ہے نہ ہم کہیں جا سکتے. ہم نے مذاکرات کے ذریعے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی بہت بڑی سفارتکاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جرگہ یا جو کونسلر جنرل لیول کی میٹنگ ہے وہ بلائی جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے، اور اگر اس عمارت کو خریدنے کا ارادہ ہے ان کی پیمنٹ کر کے یہ عمارت خریدی جائے، اور اگر وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتے اس کو کسی اور مقصد کے لیے پھر استعمال کریں، اور یہ بات واضح کی جائے کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس عمارت کا استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک جانب جلال آباد کے اوپر ہماری کونسلیٹ کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے تو یہاں سے بھی تو پھول نہیں بھیجے جائیں گے نا. تو اس لیے دونوں ممالک کو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور یہ جو پٹی ایشوز ہیں اس ٹائپ کے ایشوز، یہ تو میرا خیال ہے بنیادی طور پر ہی حل کر دینے چاہیے. مس ہینڈل، جو میں نے پہلے کہا کہ اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا، اور عموماً یہ اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ بارڈر کے ایشوز ہم نے دیکھے ہیں کہ نچلی سطح پر کوئی مس کنسپشن ہو جاتی ہے، مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، جس کی بات پھر کابل اور اسلام آباد کو معاملات میں کودنا پڑتا ہے. اگر اس ایشو کو گورنر صاحب، افغان کونسلر جنرل صاحب یہ بیٹھ کر حل کر لیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا، اور چونکہ بارڈر کے آر پار ایک ہی قسم کی قوم ہے، ہمارا جرگوں کے ذریعے، ہماری بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسائل، حالانکہ قتل مقاتلے کے مسائل ہم نے حل کیے ہیں، تو یہ تو ایک چھوٹے سی عمارت کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو سکتا تھا.
بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمیں بڑے مسئلے کی طرف بھی ابھی بڑھنا ہے، لہٰذا ہم آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی فخر ککاخیل، جبکہ مختار باچا بھی ہمارے ساتھ تھے جو امن تحریک کے بانی رکن ہیں اور پشاور میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جس پر آپ ہماری رپورٹیں سن چکے ہیں. اس وقت چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، وہ بھارت تشریف لے آ چکے ہیں اور وہ اب ملاقات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ. اس میں جو چینی صدر ہیں وہ خاصا وہاں پر ٹیمپلز وغیرہ بھی دیکھیں گے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ بہر کیف ان کے بیچ میں حائل ہوگا. اس وقت ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی رومان ہاشمی نے، جبکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. رومان ہاشمی، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان اور بھارت کے بیچ کوئی معاملہ ہے تو کشمیر کا معاملہ ہے، چین نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ایسے میں یہ بتائیے کہ جب صدر شی جن پنگ ملاقات کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم سے، تو کشمیر کا معاملہ کس حد تک ان دونوں ملکوں کے بیچ میں حائل ہوگا؟
جی شکریہ شہناز سمجھ دینے کے لیے. دیکھیں
نفیسہ ہود بھائی نام ہے میرا. جی جی
اوکے اوکے سوری
جی
آئی ڈن نو دیٹ. اس کے پہلے شی جن پنگ اور بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ان کا ایک ملاقات ہوئی تھی چائنا میں، انفارمل میٹنگ. اور ویسے ہی انفارمل میٹنگ ہے جس میں کوئی بھی ایم او یو جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چارٹرڈ ہے بات چیت کا کیا کن موضوع پہ بات ہوگی اس کا کوئی ذکر ہے. یہ ایک دوستانہ ایک ملاقات اسے مانا جا رہا ہے، کیونکہ جس شہر کو ملاقات کے لیے چنا وزیر اعظم بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے، وہ تمل ناڈو کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے مہابلیپورم، ملکاپورم بھی اسے کہتے ہیں، اور وہ بہت ہی تواریخ کی شہر ہے. تقریباً 2000 سال پہلے بھارت کا اور چین کا جو ہے مہابلیپورم کے ساتھ اور چائنا کا ثقافتی اور تجارتی رشتے رہے ہیں کافی مضبوط، اور وہاں پہ جو سکے وغیرہ ملے ہیں وہ چائنیز جو ہے سکے ملے ہیں. تو اور پھر وہیں سے وہاں کے کنگ تھے جنہوں نے بودھ مذہب اختیار کیا، اور پھر وہ چائنا بھی گئے تھے بودھ مذہب سے دعوت کو لے کر کے، اس کے تبلیغ کو لے کر کے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس مقام کو چنا جہاں انہوں نے کئی مندروں کا دورہ کیا، شی جن پنگ کو دکھایا، پھر بھارت کی خاص کے ساؤتھ کے جو اسپیشل کلاسیکل ڈانس ہوتے ہیں کلچر پروگرام ہے اس سے لطف اندوز میں دونوں لیڈران. اور جہاں تک ون ٹو ون ٹاک کی بات ہے، 24 گھنٹے کی ایک ملاقات ہے، اور کل سنیچر گویا سنیچر کے دن 1 گھنٹے کی ملاقات جو ہے ون ٹو ون دونوں لیڈران کے مابین ہوگی. جہاں تک معاملہ ہے کہ کشمیر زیر بحث رہے گا کہ نہیں، تو ظاہر سی بات یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ کشمیر پہ چرچا ہوگی، کیونکہ چائنیز پریمیئر بھارت آنے سے پہلے ان کا جو بیان آیا تھا کشمیر کے حوالے سے دیٹ ہی از واچنگ کشمیر، کشمیر پر ان کی نظر ہے. تو یہاں پہ جو کانگریس کے ایک سینئر لیڈر ہیں منیش تیواری، ان کا بھی ایک بیان آیا کہ کیا بھارتیہ پردھان منتری جس طرح سے شی جن پنگ نے کہا کہ کشمیر پر ان کی نظر ہے، تو کیا بھارت کے پردھان منتری بھی یہ بات کہیں گے کہ ان کی نظر جو ہے وہ تبت پہ ہے یا اسکائی چین پہ ہے، ساؤتھ سی چائنا جو ہے اس پہ نظر ہے، یا ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر ہے؟ تو وہ دیکھنے کی بات ہوگی. اور
آپ سے ہی کہہ رہے ہیں رومان ہاشمی، ہم جانتے ہیں کہ دونوں بھارت اور چین کے بیچ میں بہت سارے تجارتی معاملات ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی معاملات بھی کافی مضبوط ہیں. اس کے لیے ہم بریگیڈیئر حارث نواز کو لاتے ہیں. اور بریگیڈیئر حارث، آپ بتائیے کل جو ملاقات ہوگی ون آن ون صدر شی جن پنگ اور نریندر، جی بریگیڈیئر حارث نواز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. رومان ہاشمی، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم صرف ایک مختصر کال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پاکستانی مہمان کی طرف آتے ہیں، جنوبی وزیرستان سے عبد الرحیم. جی جناب.
میں آپ کو اور مہمانوں کو السلام علیکم کہتا ہوں.
وعلیکم السلام.
بعد کہ جب سے پاکستان میں سے پیک شروع ہوا ہے پورا دنیا کا رخ پاکستان سے مڑا ہے, تو چین کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ کڑک جواب انڈیا کو دے دے کہ آپ کیوں ادھر رخ کیا ہے کشمیر کی طرف. دوسرا کشمیر کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو رہا ہے کیونکہ جو 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے مارچ کا, اس کے بعد نیا رخ کشمیر کا مسئلہ جو ہے کل اختیار کرے گا, اور اس طرح چین ہمارے ساتھ پوری برزور امداد نہ کرے تو پھر تو
بالکل
جو ہے نا اور طرف سے ہم دیکھ نہیں سکتے.
یہی سوال ہم کرنا چاہیں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز, ظاہر ہے پاکستان کے اندر کے جو عوام ہیں وہ بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ کیونکہ سی پیک کا معاملہ جو ہے وہ چین کے لیے بڑا اہم ہے, لہٰذا چین صرف جو اب دفاعی تعلقات نہیں بلکہ تجارتی تعلقات کے حوالے سے بھی پاکستان کا ساتھ دے گا کشمیر پر. آپ کی کیا توقعات ہیں؟
دیکھیں یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ملٹری تعلقات ہوتے ہیں لیکن ان کو اسٹرینتھ دینے کے لیے, ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یو نیڈ یور اکنامک انٹرسٹ اینڈ اٹ از نان میوچل. چائنا وانٹ ٹو ڈیولپ سی پیک, پاکستان از ویری مچ انٹرسٹیڈ.
بریگیڈیئر حارث ذرا اردو میں بات کیجیے, اردو میں بات کیجیے.
اچھا تو دیکھیں پاکستان چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو سی پیک بنانا, پاکستان کے اپنے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کو بنائے تاکہ ہمارے لیے ایک جمپ آف پوائنٹ ہو جائے اکنامیکلی. ہمیں اکنامک ترقی چاہیے ہے اور چائنا بہت اس میں ہماری مدد کے لیے تیار ہے, اور پاکستان ملٹری بھی اس میں بہت اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے ایک پورا ایک اینٹی ٹیررسٹ ڈویژن بھی ریز کیا ہے اسی مقصد کے لیے, اور ابھی جو پرائم منسٹر پاکستان وہاں گئے تھے پلس چیف آرمی اسٹاف بھی تھے, مقصد یہی تھا کہ ان کو بتانے کا کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے, ہم آپ سے ہر حالت میں تعاون کرنا چاہتے ہیں, فوج حکومت عوام اس پروجیکٹ کے لیے تیار ہے. وہ بھی انہوں نے بریفنگ دی, اور اس سے مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھیں گے ابھی آئندہ دنوں میں اس کی بہت تیزی آئے گی یہ اس میں سی پیک منصوبے کو آپریشنلائز کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم آپریشنلائز کر لیتے ہیں, دیکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں ایک نیوکلیئر ملک ہیں, اور اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو یہ پھر ہماری جیو اسٹریٹک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں بہت اہمیت ہوگی, اور ہمیں جن ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں بھی کریں گے, اور کسی حد تک ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے, ان کے لیے پیک کر کے دو دیر دن ویری وہ بہت ہمارے ہیلپ فل رہے ہیں, ہماری انہوں نے بہت مدد کی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, ہر موقع پہ پاکستان کی مدد ہوئی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہوں اور ہم آگے لے کے ملک کی ترقی میں اس کے لیے کام کردار کریں. ساتھ ہی ساتھ جس کے ملک کے حالات سب کے سامنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ ابھی امریکہ انڈیا گئے ہیں, پاکستان نے وہ بھی بریف کر دیا ان کو کہ جی پاکستان کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا وہاں پرابلم ہے, پاکستان کے نقطۂ نظر کیا ہے, چائنا کے نقطۂ نظر کیا ہے, یہ چیزیں جب وہاں جائیں گے انہیں بریف کریں گے تو پاکستان کے بارے میں ان کو پہلے سے آگاہی ہوگی.
اچھا رومان ہاشمی, جس طرح سے کالر نے کہا اور یقیناً ابھی پاکستان اور چین کے جو معاشی مفادات ہیں وہ بھی یکجا ہو رہے ہیں, اس سے بھارت کے اندر کوئی تشویش ہے کہ جب چین سے آپ لوگوں کے نریندر مودی کی ملاقات ہوگی تو کچھ جھکاؤ نظر آئے گا پاکستان کی طرف بنسبت بھارت کے؟
دیکھیں بھارت کو اسے لے کر کوئی تشویش نہیں ہے, کیونکہ دو ایک بڑے ممالک دو پاورفل کنٹری کے جو لیڈران ہیں ان کی باہمی ملاقات ہو رہی ہے, اور ڈیکیڈز بعد یہ کہیں کہ صدیوں بعد دونوں دیشوں نے اپنے اپنے دیش میں ایک ایسے مضبوط لیڈر کو پیدا کیا ہے جو جانتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو جانتے ہیں, وہ ٹیپ پریشر کو بھی جانتے ہیں, پریشر کیسے بنایا جاتا ہے, پریشر کو کیسے چھیڑا جاتا ہے, اور تصادم سے کس طرح سے بچ کر کے اپنے حق میں بات منوائی جا سکتی ہے, اور اپنا جو ہے ملک کے مفادات جو ہے وہ مجروح نہ ہوئے اس کو کس طرح سے بنا کے رکھا جا سکتا ہے, یہ دونوں ہی لیڈران اس بات سے بخوبی واقف ہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ چین کا وہ ایک اکنامیکل کلائنٹ ہو گیا ہے, چین نے اتنا ہیوی وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ چین کے اثر سے باہر جائے, اور چین بھی ظاہر ہے کہ اس کے اپنے جب اس کے کافی زیادہ انویسٹمنٹ وہاں لگے ہوئے ہیں, تو چین بھی پاکستان کے مفادات کی جو ہے حفاظت کرنے کے لیے بیانات دے.
رومان ہاشمی یہ بتائیے, رومان ہاشمی کیونکہ ہم جو اس وقت کشمیر کا معاملہ ہے اس کو ہم ہر طرف سے کور کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ بعض امریکن سینیٹرز جو ہیں وہ بھارت آئے تھے پچھلے دنوں اور ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بھارتی کشمیر جا سکیں, ایسے میں بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ یہاں بھی ایک کنگریشنل سب کمیٹی ہے جو کشمیر کے معاملے پر غور کرے گی اکتوبر کی 22 تاریخ کو, جب بین الاقوامی سطح پر آپ لوگوں پہ پریشر ہے, ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی
رومان ہاشمی,
جی جی
جی, تو بین الاقوامی پریشر ہے کہ آپ لوگ بلاکیڈ کو جو ہیں ہٹائیں کشمیر میں؟
دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان جس طرح سے کشمیر کے معاملہ کو اٹھا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ گمبھیر صورتحال جو ہے تشویشناک حد تک وہ چائنا میں جو مسلم ہیں وہاں پہ ہے, وہاں جس طرح سے انہیں سو کال تربیتی کیمپ میں رکھا گیا, اس میں امریکہ یونائٹڈ نیشن نے سبھی نواز اٹھایا ہے, لیکن پاکستان اور سعودی عرب نے اسے سپورٹ کیا ہے, اور عمران خان صاحب سے بھی جب سوالات اس پہ کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے کیسے 700 ملین لوگوں کو غریبی سے باہر چائنا نے نکالا ہے, تو کشمیر کے حالات کا جہاں تک معاملہ ہے اگر سینیٹر امریکن سینیٹر کو اجازت نہیں دی گئی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اندرونی معاملات ہیں, یہ فیصلہ سرکار کرے گی, وہ کسی اجازت دے اور کسی اجازت نہیں دے. آپ دیکھیے ٹرکی اپنے مفادات کے لیے سیریا میں کیا کر رہا ہے, وہاں جب یورپ نے ان کو دباؤ بنایا تو اس نے کہا ٹرکی کے صدر نے کہ ہم 3.2 ملین جو سیرین ریفیوجی ہیں ان ہم گیٹ کھول دیں گے یورپ کی طرف, انہیں ہم ڈھکیل دیں گے. تو ہر ملک کو یہ حاصل ہے کہ وہ جو ہے اپنے مفادات کی حفاظت کرے, اپنے باؤنڈری کی, اپنے ملک کے سالمیت کی حفاظت کرے, بھارت کی کچھ نیا نہیں کر رہا, بھارت بھی وہی کچھ کر رہا ہے.
بریگیڈیئر جی جی جی, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی بات سن لی بریگیڈیئر حارس نواز, جواباً کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں میں اپنے ان دوست کو یہ کہوں گا کہ کشمیر اور چائنا اور سیرے میں بہت فرق ہے, کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے, آپ نے یونائٹیڈ نیشن میں جا کے خود جا کے ایکسیپٹ کیے کہ ان کو پلیبیسائٹ کا رائٹ دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ باہمی مسئلہ پاکستان انڈیا کا, جب آپ ٹرمپ سے بات کرتے ہیں ہاؤ اٹ از بیکم انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, اگر اتنی ہی آپ میں بات ہے تو آپ جو کرسی اٹھائیں, اور آپ نے امریکن سینیٹرز کو, اپنے کانگریس کے لیڈرز کو, اپنے انڈین جرنلسٹ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ ہماری طرف سے جب ابھی امریکن سینیٹرز آئے ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں جہاں جانا چاہتے تھے, جو ملٹری آبزرور جہاں جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, آپ نے ان پہ کرفیو لگایا ہوا ہے. کون سی مہذب دنیا میں آپ 80 سے 90 لاکھ مسلمانوں کو, یہ کسی بھی انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ان کو گھر میں لاک اپ کر دیں, بلیک آؤٹ کر دیں, دنیا سے ان کا رابطہ ختم کر دیں, کاروبار ختم کر دیں, جوان بچوں کو اٹھا کے ملٹری کے جہاز میں انڈیا کی جیلوں میں بند کر دیں؟ کیا اگر یہ ہندو اسٹیٹ ہوتی تو آپ ان سے یہ کرتے؟ کیا آپ ہندو اسٹیٹ ہندو اگر پروٹیسٹ کرتے آپ ان کو پہلے جن سے مار دیتے؟ اور یہ پاکستان اور آپ ہمارا انڈیا کا مسئلہ ہے, اس کو بیٹھ کے ریزالو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کشمیر فلیش پوائنٹ ہے, آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں, یہ لڑائی جھگڑے سے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں, اور یہی ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ مسئلہ ہی ہے
رومان ہاشمی, یہ بھی آپ کے جی جی رومان ہاشمی,
ہندو جی, تو یہ ایک تو دو ممالک کے جو معاملات ہیں اس میں ہندو مسلم کا جو پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں, پاکستان کے حکمراں جو ہیں وہ ہندو مسلم کا جو اینگل اٹھاتے ہیں تو بڑا ہی مذاق افسر لگتا ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلم آبادی ہے اس سے کہیں بڑی آبادی ہندوستان میں قیام پذیر ہے, ہندوستان ہندوستان کی وہ سویلین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے میں جو یہ بات ہو رہی ہے کیا ہندو ہوتے تو ایسے کرتے, تو علم کے لیے عرض ہے کہ اسم میں جب جو وہاں پہ باغی تنظیمیں تھیں ہیں ابھی بھی ہے, کمزور ہے, کارفرما ہے, परेश बरुआ के लीडरशिप में उल्फा, और वो उल्फा जो है उसमें कोई एक भी मुसलमान नहीं है, वो हिंदूज ही हैं, वो फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज हैं, उसमें ब्राह्मण्स हैं उस उल्फा संगठन में, फॉरवर्ड कास्ट के कास्ट है उसमें ये, लेकिन क्या सरकार उनके साथ इम्तियाज बरतती है कि उल्फा जो मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो चूंकि हिंदू हैं फॉरवर्ड कास्ट के, तो उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, सवाल है तो
रोमान हाशमी, मेरा ख्याल है जो 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 बात की जा रही है वो ये कि कश्मीरी आवाम से उनकी मर्जी पूछी जाए, हम फकत ये कह रहे हैं। लेकिन लेकिन आप हमारे साथ रहे हैं, हम कुछ कॉल्स लेते हैं। चित्राल से मोहम्मद शफी कुछ कहना चाह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल लेने का। असल में एक तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी मेरे दोस्त, ये दोस्त नहीं है हिंदुस्तान से आजमी साहब जो है, दूसरा उन्होंने कहा जी कश्मीर अंदरूनी मसला है, लेकिन उसको इतना पता होना चाहिए कि अंदरूनी मसला नहीं, ये एक बैन अल-अक़वामी मसला है जिसको जिनेवा कन्वेंशन में इस मसले को उठाया गया।
बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और अबटाबाद से सरदार मोहम्मद इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम। ये मेरे मोहतरम कह रहे हैं कि भाई हमारा अंदरूनी मामला है, तो पड़ोस में दो जब अपर पड़ोसी झगड़ा करते हैं तो उनमें तीसरा फिर क्या है उसको समझौता कराता है। अब कश्मीर में अमेरिकी नुमाइंदे जाते तो आप भाई साहब अमेरिका पे बैठी हैं, तो आप जो नुमाइंदा आप उनको नहीं जानते देते, उन एक दस कश्मीरियों पे एक फौजी उन्होंने रखा हुआ है, तो कैसे रखा हुआ है उनके, क्योंकि बाहर घर से बाहर ना निकले।
अच्छा शुक्रिया। और एक और न्यास जी कहाँ से कॉल करें?
जी मैं तो साउथ वजीरिस्तान माना से, मैं न्याज मोहम्मद बात कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा बात कीजिए
जी। मैडम बात यही है कि जिस तरह पाकिस्तान भारत पे तो ये कुछ डाल रहे हैं कि यहाँ कुछ टीमें वाले आए थे और भारत ने उसे आने नहीं दिया, तो इस तरह टीम इंक्वायरी के लिए तो वजीरिस्तान भी आना चाहते थे कि हमारा कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला, ये इनका अंदरूनी मामला कैसे बना, ये तो इन्होंने कब्जा किया था कश्मीर पे, फिर उनको कब्जा करके उनका अंदरूनी मामला हो गया। ये कश्मीर उनका तो कोई साहब का तो नहीं है, ये कश्मीर कश्मीर होता है जिसके पास इलाका है उनका है।
अच्छा शुक्रिया।
इनका अंदरूनी मामला कैसे?
मलिक मलिक रशीद खुशाब से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। खुशाब से
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम जी। जी
तो ये इनसे पूछे मेहमानों से कि नेहरू मिस्टर नेहरू अनजानी वो क्यों ले गए थे यूएनओ में इसकी जंग बंदी की करारदाद, इसका तो जवाब दें।
अच्छा।
खुद भारत ले गया था यूएनओ में जंग बंदी की करारदाद के यहाँ रायशुमारी होगी, अब क्यों कतराते हैं? ये रॉन्ग इलेक्शन का हम नहीं मानते, रायशुमारी कराई जाए।
मोहसिन अली लैया से जी बात कीजिए। मोहसिन अली
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
क्या है मुझे राजनीति से
बच्चे? जी 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 बिल्कुल ठीक जी, बताइए।
अच्छा शुक्रिया। दोनों हवाले को ये मसला हल करना चाहिए, और जो मेरे मोहतरम पहले वो काल पे बात कर रहे थे ये हमारे दोस्त नहीं है, ये बात से गिर कर बात नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और वैसे भी इस शो में बाजी शनाज नफीस साहबा शो करना चाहती थी, जो चले एक और बात कहना चाहती हूँ, उसमें जो है ना कॉल नहीं ली जाती थी वैसे। अच्छा। वो कुछ हद तक अच्छा था क्योंकि डिस्ट्रक्शन होती है टॉपिक से हटकर मोस्टली।
हम इस वक्त फकत कश्मीर पे बात कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। हम इसको वाइंड अप भी कर रहे हैं, और अगर कोई और कॉल नहीं है इस वक्त तो रोमान हाशमी बातों को हम समेटते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शिमला अकॉर्ड के तहत ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान और भारत बैठ के कश्मीर के मामले पर कोई समझौता करें। इस वक्त भारत की तरफ से कोई शरायत है कि वो किस शर्त पे पाकिस्तान से बात करेगा कश्मीर के हवाले से?
देखिए भारत के जो सीधा जो पोजीशन है कश्मीर को लेकर के वो ये है कि 370 जो आर्टिकल है वो भारत का अंदरूनी हटाया है, लेकिन रहा बात कश्मीर और को लेकर के दोनों माबेन के बीच भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर, तो उसके लिए भारत तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम ने साफ لفظوں میں انکار کیا ہے کہ جب تک بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی رہتے ہیں تب تک کوئی بات چیت ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے, تو وہ بات چیت کو لے کر انہوں نے خود ہی انکار کیا ہے. دوسری بات اقوام متحدہ میں لے کے جانے کی بات ہے, تو 71 کی جو وار ہوا بنگلہ دیش اس سے بھی اقوام متحدہ میں لے کے گئے تھے, تو وہ تو ممالک جاتے رہتے ہیں اس طرح کے اگر جنگ ہوتی ہے تو اقوام متحدہ ہے کس چیز کے لیے, تو وہاں تو جاتے ہیں. اور ساتھ میں بات یہ ہے کہ پلیبسائٹ کا جو معاملہ تھا اس میں تھا کہ دونوں ملک اپنے فوج ہٹائیں گے. پاکستان نے تو مقبوضہ جو کشمیر ہے جو ان کے قبضے میں, وہاں سے فوج کبھی نہیں ہٹائی پاکستان حکومت.
یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں. آپ نے جو نقطہ اٹھایا میں صرف چاہوں گی بریگیڈیئر حارث نواز اس کا جواب دیں. بریگیڈیئر حارث, کیا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ مودی کے ساتھ کبھی کشمیر پہ بات نہیں کریں گے؟
دیکھیں یہ روحان ہاشمی صاحب مسلمان ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری نظر مودی کے سامنے کیا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر جس نے ٹیک اوور کیا تھا فرسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمارے سے مذاکرات کریں, آپ ایک سٹیپ لیں ہم دو سٹیپ لیں گے. پلوامہ انسیڈنٹ ہوا, پاکستان نے پھر ان لڑائی ایکٹ پرووک نہیں کیا, ہم نے ان کے جنگی کے وہ پائلٹ کو واپس کیا اور یہی کہا کہ ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں. اس وقت عمران خان نے یہ کہا کہ جب تک آپ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتے ہیں, حالات کو نارملائز نہیں کرتے ہیں, ہم آپ سے کیا بات کریں. آپ نے جو بات کرنی تھی وہ آپ نے قبضہ کر لی, چلے وہ بھی ٹھیک ہے, کم از کم وہاں کے کرفیو تو اٹھائیں, غریب لوگوں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ تو ختم کریں, آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ سے پیدا کریں. عمران خان نے یہ کہا, یہ بالکل مس کوٹ کر رہے ہیں. تبھی بھی شروع سے پاکستان کا ایک پوائنٹ ہے, آج بھی ہے ہمارے پرائم منسٹر کا, کہ آپ ایک سٹیپ لیں ہم دو سٹیپ لیں گے, لیکن ہمارے پیس کامن کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. ہم نے اپنے آپ کو بتا دیا ہماری فوج کیسی ہے 27 فروری کو پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد. ابھی آپ نے بات کرنی ہے کشمیر سے کرفیو اٹھائیں, زندگی کو نارمل کریں, اور آپ ایک آگے بات کے بیٹھے, کیونکہ ہر لڑائی کا ایون فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار بعد میں فیصلے ٹیبل پر ہوتے ہیں, اور ٹیبل پہ ہی مسئلہ حل ہوگا, لیکن اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں.
بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر حارث, کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت ترکی اور شام کا بھی بہت گمبھیر معاملہ ہے, جس پر ہمیں ابھی ابھی اپنی شام کی ایک ساتھی نے بھی جوائن کیا ہے. لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز, اور بھارت سے تھے رومان ہاشمی جو سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع کافی گمبھیر ہے کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ترکی شام میں داخل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں کرد وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں, شام سے تعلق رکھتی ہیں خود یزیدی ہیں, نیسان آمدو. نیسان ویلکم.
تھینک یو.
ہم سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے ساتھی اسد اشتیاق نے تیار کی ہے.
انسانی حقوق کے گروپ شمالی شام میں متحرک فریقوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی کاروائیوں سے عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے محفوظ راستے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں, تاکہ گھر بار چھوڑنے والے دسیوں ہزاروں افراد کو انسانی بنیادوں پر ہنگامی امداد فراہم کی جا سکے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا. اجلاس کے اختتام پر ترکی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر فوجی کاروائی بند کرے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کہہ رہے ہیں کہ شام کے لیے کوئی بھی فیصلہ شام کی خود مختاری, اس کے علاقوں اور اس کے اتحاد کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر کارروائی پر ترکی کو جواب دہ ٹھہرائے گی.
فیلیئر ٹو پلے بائی دی رولز ٹو پروٹیکٹ ولنریبل پاپولیشنز.
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کے الفاظ ہیں, ضابطوں کے مطابق کھیلنے میں ناکامی، کمزور شہریوں کے تحفظ میں ناکامی اور اسلامک اسٹیٹ کو اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دینے کی ضمانت فراہم کرنے میں ناکامی کے سنگین نتائج ہیں۔ سر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے ان کرد اتحادیوں کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں ساتھ دیا۔ سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہر ایک کو دوبارہ شکست دینے کے لیے فوج کو بروئے کار لا سکتے ہیں، یا ترکی کے خلاف مضبوط معاشی اقدامات لیں، یا پھر ہم مصالحت کار بنیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مصالحت کار بن سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں چوٹی کے ڈیموکریٹ رانوا چک شومر نے غیر محتاط فیصلوں پر صدر ٹرمپ پر تنقید کی۔
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے ترکی کی معیشت کو مکمل تباہ کرنے یا اس کا نام و نشان مٹانے کی دھمکی دی ہے اگر انکرا نے حدود سے نکل کر کوئی اقدام کیا۔ اس دھمکی سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، صدر نے جس تیزی سے یہ دھمکی جاری کی تھی اسی صورت سے وہ بھول گئے ہیں۔ استنبول میں موجود ایک تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس کو بتایا کہ انکرا کردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جیسا کہ امریکی قانون ساز سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے بقول دہشت گردوں سے متعلق سیکیورٹی کے جائز خدشات کو دور کیا جا رہا ہے۔ استنبول میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر براک کونتے کے الفاظ ہیں،
وی ڈونٹ کیئر واٹ ایتھنیسٹی، واٹ نیشنلٹی، واٹ ریلیجن،
ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کس نسلی گروپ، کس قومیت یا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم ترکی کے سامنے کھڑے اس دہشت گرد خطرے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ترکی کی جانب سے کرد دہشت گرد گروپوں کی اصطلاح استعمال کرنے سے یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے جن جنگجوؤں کو گرفتار کیا تھا وہ جیلیں توڑ کر نئے حملے شروع کر سکتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2011 میں شام میں جو بغاوت شروع ہوئی، اس وقت وہاں ہماری ساتھی نیسان آمدو موجود تھیں، وہ کچھ بتاتی ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال تھی۔ نیسان، اف یو کین جسٹ ٹیل اس ان اے فیو ورڈز، واٹ واز دی سچویشن لائک ان 2011 وین یو ور ان سیریا؟
When back then the Syrian regime was, you know, it's in control of the entire country, there was a growing demand for more freedoms, more reforms in the country, but the call for people didn't want to carry arms or fight, they just wanted reforms. But the situation escalated, armed clashes started to take place in the country, started by the security forces, government's crackdown on people, and then people responded by carrying up arms and fighting back. And this is how the situation started to evolve from city to city, from town to town, from village to village, into armed conflict, leading to what we have now, a devastating civil war that took thousands of lives and destroyed millions of homes, displaced millions of people.
تو نیسان یہ کہہ رہی ہیں کہ شام اس وقت فقط شامی جو ہیں وہ اصلاحات چاہتے تھے، لیکن لڑائی جب شروع ہوئی تو وہ کنٹرول سے باہر چلی گئی، شہر سے شہر تک یہ تباہ کاری جو ہے پھیلتی گئی، اور اب اس طرح سے ہے کہ خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ ویری بریفلی نیسان، واٹ واز دا رول آف آئسس؟
آئسس ایکسپلوئٹڈ دی سچویشن ان سیریا، ایکسپلوئٹڈ دی موو اور دی شیکی سیکیورٹی گراؤنڈ ان سیریا اینڈ ایمرجڈ. First, they started by gathering more and more support. They didn't show their this deathly morbid face full-fledged in the beginning. They wanted to show that they are supporting, or they are coming as facade for what the people wanted. But they morphed. At first, they were part of Al-Qaeda. Then they morphed into their own organization, started taking more areas in eastern Syria. Then they started to spread. More and more foreign fighters joined them. They had, I don't know from where, a lot of finance. They had a support from different groups.
کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم بہت جلدی سمیٹ رہے ہیں کہ نیسان نے کیا باتیں کی. انہوں نے کہا کہ داعش نے سیکیورٹی کی صورتحال جو خراب تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے خون ریزی شروع کر دی. پہلے وہ القاعدہ کا حصہ تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی جو خونی شکل ہے وہ انہوں نے دکھانا شروع کر دیا. ڈاکٹر فرخان حمید, آپ بتائیے اس وقت جو ترکی نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں شام کے اندر, کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ خانہ جنگی کی جو کیفیت ہے اس کو کس طرح سے بڑھاوا دے گی؟
ایکچولی دیکھا جائے تو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہمارا مین مقصد جو ہے علاقے میں امن و امان قائم کرنا, اسی مقصد سے ہم نے جو ہے وہاں پر کاروائی کی ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گرد جو ہے جس کو پی کے کے اور وائی پی جی کہہ رہے ہیں, ترکی کی طرف سے دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور یورپ کی اور امریکہ نے بھی ان دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہی انہوں نے وہاں پہ کاروائی شروع کی. اب لگتا یہ ہے کہ ترکی وہاں پر اپنے جو فوج داخل کر چکا ہے, اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ وہاں پر مکمل طور پر امن و امان قائم کیا جائے. اب یہ لگتا نہیں کہ یہ دو چار دن کا میلہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے یہ تقریباً دو چار مہینے بھی اس میں لگ سکتے ہیں. اس کاروائی میں یہ کوشش یہ ہوگی کہ 13 نومبر سے پہلے پہلے وہاں پر علاقے میں جو ہے وہ امن و امان کا قائم کر لیا جائے. ترک صدر جو ہے وہ امریکی صدر سے ملاقات کریں گے, ملاقات کرنے سے پہلے پہلے وہ علاقے میں اپنی جو ہے حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں, علاقے میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے. نیسان, آور کورسپونڈنٹ اور ایکچولی ہی ورکس فار ٹی آر ٹی سیز دیٹ Turkey is simply trying to get rid of YPG and PKK and is saying that it will clear up the area and make peace. What do you say?
I don't think so. Actually, I disagree with this opinion. The area, the Syrian Democratic Forces, supported by the United States and the coalition, fought ISIS and defeated ISIS from the area to regain peace, while other countries stood behind the lines and watched as the Kurds lost many lives in this brutal battles that costed a lot.
بالکل. ڈاکٹر مختدر, یہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے, آپ کے خیال میں اس کو امریکہ کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے, امریکہ میں تو بہت ناراضگی ہے. پہلی بار پچھلے تقریباً 2 سال میں ریپبلکنز خود بہت سختی سے کرٹیسزم کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. ان کے جو بڑے بڑے سپورٹرز ہیں گرام جیسے سینیٹر گرام کے وجہ سے, اور یو ایس سینٹ میں ایک نئی بل انٹروڈیوس کی گئی جو ترکی کے اوپر سینکشنز لگا دے گی, اکنامک سینکشنز, اگر وہ یہ جو اٹیک کر رہا ہے کرڈز پر کنٹینیو کرتے رہے گا. تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ بل پاس ہوتی یا نہیں, لیکن یہ بات تو صاف ظاہر ہے, لیسلی گرام بار بار یہ بات کہہ رہے تھے فاکس نیوز پہ بھی کہ یہ امریکن فورن پالیسی کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے. اور یہاں پہ تو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ قسم سے ایک منی جینوسائڈ ہو جائے گا کہ کردش عورتیں بیوی بچے سب مارے جا رہے ہیں. آلریڈی
آدھا منٹ ہے. نیسان, ڈو یو تھنک آئیسس ول بیکم مور پاورفل؟ داعش کیا زیادہ مضبوط ہو جائے گی؟
ناؤ یس, دیر آر اے لاٹ آف کنسرن دیٹ آئیسس ول emerge. In fact, we are already seeing sleeper cells acting and moving again in the area.
Thank you so much, Nisan. Nisan Sham se taluk rakhti hain, Yazidi hain. Hamare saath hai TRT Urdu Service ke Chief Dr. Furqan Hamid aur yahan Senior Tajziyakar Dr. Mukhtadar Khan. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اسپورٹس سیگمنٹ میں ویلکم، میں ہوں اسد حسن، اور اس میں ہم بات کریں گے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان کے دورے پہ تھی، بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ہوم سیریز ہوئی، اور سیکیورٹی ریزنز کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا کی جو ٹاپ ٹیم ہے ان میں سے 10 کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اور ایک طرح سے بالکل نئے لڑکوں کو ٹیم میں موقع دیا گیا، جس کو عام فہم زبان میں لوگ بی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس ٹیم نے ون ڈے سیریز تو ضرور ہاری پاکستان کے خلاف 2-0 سے، لیکن جو T20 سیریز ہے اس میں پاکستان کو 3-0 سے شکست دی سری لنکن نوجوانوں پر مشتمل ٹیم نے، اور ہم نے معلوم کیا، اس بارے میں بات کی ہے محسن حسن خان سے، پاکستان کے سابق کوچ، سابق کرکٹر اور سابق چیف سلیکٹرز محسن حسن خان سے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر کاشف انصاری کرکٹ مبصر ہیں۔ جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب، یہ کیا ہوا؟ پاکستان تو اپنی پوری فل اسٹرینتھ سے کھیل رہا تھا، سری لنکا کی نوجوان سائڈ تھی اور اس نے آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کو۔
مسئلہ یہ کہ پاکستان نے تھوڑا سا فار گرانٹیڈ لے لیا، تجربات کیے اور تجربات جو ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہوم گراؤنڈ کا پریشر تھا، اور پھر لڑکوں کی پرفارمنس نہیں ہے، اور زنگ لگی ہوئی ٹیم ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی کو کھلاڑی کو اپنے رول کا نہیں پتا، وکٹ ٹیکرز آپ کے رن سیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں، رن سیور جو ہیں وہ وکٹ ٹیکر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، فیلڈنگ میں آپ 6-6 رن آؤٹ مس کر رہے ہیں، کیچز چھوڑ رہے ہیں، غلط بیٹس میں غلط شاٹ کھیل رہے ہیں، بابر اعظم کھیل نہیں پا رہا تو بیٹنگ لائن بیٹھ گئی آپ کی، یہ بہت ساری چیزیں، کوئی ایک چیز تھوڑی ہے۔
ہم پوچھتے ہیں ذرا محسن حسن خان صاحب سے بھی، سابق چیف سلیکٹر بھی ہیں، ٹیم کے کوچ بھی رہے، سو ان کے خیال میں پاکستانی ٹیم میں کہاں پہ نقائص، کہاں پہ خامیاں ہیں کہ ایک ینگ سائیڈ، ینگ گن سری لنکا کی، انہوں نے بالکل T20 فارمیٹ کے اندر جس میں پاکستان چیمپئن کرتا ہے اس کو اس سیریز میں ہرا دیا ہے۔ محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کیسی رہی یہ سیریز اور T20 سیریز ہارنے پہ، خاص طور پہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا وجہ ہے، پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟
دیکھیے اسد، جو تھوڑی بہت میں نے کرکٹ دیکھی، میں پورے میچز نہیں دیکھ پایا، میں نے ہائی لائٹس واچ کی کہ کیا وجہ یہ کیوں ہارے ہیں اس طرح، تو اس میں بات جو مجھے نظر آئی کہ جی دیکھیے، سب سے بڑی چاہے وہ T20 ہو، چاہے ون ڈے ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو، جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں اتنی وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آپ کا گیم پلان، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی پلیئنگ 11، آپ میرٹ کے اوپر پلیئنگ 11 کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا گیم پلان کیا، اور آج کل تو 2020 میں بھی اتنا وہ ہو گیا ہے کہ پہلے 5-6 اوور کس طرح کھیلنے ہیں، پھر اگلے 5 اوور کس طرح کھیلنا ہے، اور آخر تک کس طرح لے کے جانا ہے، تو اب بولنگ میں بھی میں نے دیکھا کہ آنیسٹلی مجھے کوئی ایک پلاننگ نظر نہیں آئی کہ ہم نے بولنگ کہاں کرانی ہے، ہمارے ڈیٹرم بولنگ باڈی لینگویج میں وہ ڈیٹرمنیشن نہیں تھی، مجھے آئی ایم سوری ٹو سے مجھے دیکھ کے تکلیف اس بات کی ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ T20 کے وہ چیمپئن ہیں جو کہ انگلینڈ کے وہ سری لنکا نے سوری صرف اپنے ینگسٹرز کو اٹھا کے بھیج دیا تھا، کہ مین پلیئرز جو بھی تھے ان کے پاس، جو رہے بچے کچے ہیں وہ بھی نہیں آئے تھے، تو دیکھ کے مجھے یہ چیز لگی کہ گیم پلان نہیں تھا، پلیئنگ 11 جو تھی وہ
کمبینیشن نہیں
تھی اور ڈٹرمنیشن نہیں تھا۔
سو موسن صاحب یہ بتائیے کہ ویسے یہ کہتے ہیں کہ پھر ہارے ہوئے حوصلے کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد ہوم سیریز ہو رہی تھی، اس میں شکست کے بعد نوجوان سائڈ سے پاکستانی ٹیم کو تو اگلے ٹاسک پہ آسٹریلیا جانا ہے، سو وہاں پہ پھر کیا ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں سائڈ سے؟
دیکھیے میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں، اصل چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو یا آسٹریلیا ہو، اگر آپ ڈٹرمنیشن سے اچھی پلاننگ سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے اور اچھے میرٹ کے اوپر آپ ٹیم کو نہیں کریں گے، تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں کھیل رہے ہوں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہاں یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر دوسری ٹیم کو آپ کو ہرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم کے پاس میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جو لڑکے ہیں، جو پلیئرز ہیں، جو 12-14 بھی لڑکے جو ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں یا ہیں ان میں ٹیلنٹ، لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، وہ لڑکوں کی باڈی لینگویج میں ایک جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، ایک جو کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو جو آپ آسٹریلیا کی بات کہہ رہے ہیں وہاں اور پرابلم زیادہ ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے وہاں تک تھوڑی سمجھ بہتر آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح کھیلنا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا،
اور کامیابی ہوتی ہے۔
محسن حسن خان صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. ہیلو
ہیلو ہیلو,
وائس آف امریکہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی میں نے بات کرنی ہے, جی گانے کی فرمائش کرنی ہے. جی
ہیلو, آواز آ رہی ہے؟
ہیلو چارٹ بسٹرز, ایک گیت کی فرمائش ہے.